الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون سورة بقرة دھائی پاروں پر مشتمل ہے 2.5 پارا جس پر تقریبا پھر وہ ڈھائی پارا کو اگر آپ آدھے میں تقسیم کریں تو سوا سوا پارا بنتا ہے تو وہ جو سوا پارا ہے پہلا سوا پارا وہ بنی اسرائیل کی تاریخ پہ اور ان لوگوں کے اسلام پر اور پیغمبر اسلام وغیرہ پر اعتراضات کے حوالے سے تفصیلات پر مشتمل تھے زیادہ تر باقی جو سوا پارا ہے اس کے اندر حق تعالیٰ نے ابواب البر کی تشریح فرمائی ہے چیپٹرز آف بر کی تشریح فرمائی ہے لیس البر ان تولوا جو شروع ہوا وہاں سے اس میں کئی سارے مین ٹاپکس بیان ہوئے تھے کہ بر میں یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے اس کی تفصیل چلی آ رہی ابھی ہم میں جو آیت پڑھا ہوں ابھی وہ ہے آیت نمبر سورہ بقرہ کی 243 یہاں تک ابھی ہم ماضی میں جو پڑھتے رہے ہیں اس سے پہلے والے اسباق اور دروس کے اندر اس میں احکام کا بیان تھا جس کا تعلق نکاح سے تھا کہ مسلمان کس سے نکاح کر سکتا کس سے نہیں مسلمان خاتون کا نکاح کس سے کروا سکتے اور کس سے نہیں طلاق کے اس کے اندر مسائل تھے کہ طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا کم سے کم لمٹ کیا ہے زیادہ سے زیادہ لمٹ کیا ہے طلاق کے بعد عورت کا دوبارہ نکاح کر سکتے نہیں کر سکتے اگر اولاد ہو جائے تو پھر ان کے دودھ پلانے کی تفصیلات کیا ہیں اور انتقال ہو جائے تو کچھ عورتوں کی کیا عدت ہوگی طلاق کی کیا عدت ہوگی اور اس ضمن میں دوسری اور تفصیلات بھی آئی تھی یہاں سے ختم سورہ تک خاص طور پر دو باتوں کو ذکر کیا گیا ہے جو ابواب البر میں سے انسانی جان پر تھوڑے مشکل گزرتے ہیں گران گزرتے ہیں جن کی تعمیل کرنا جن کی پابندی کرنا ایک ہے جان اللہ کے راستے میں لگانا ایک ہے مال اللہ کے راستے میں لگانا تو حق تعالیٰ نے یہاں پر ایک واقعہ بیان فرمایا جس کا تعلق اللہ کے راستے میں جان لگانے سے ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کریں گے تو اس کی وجہ سے موت آنا ضروری نہیں ہے اور اگر جہاد قتال سے پیچھے ہٹ جائیں گے بزدلی دکھائیں گے تو موت سے بچ جانا ضروری نہیں ہے یہ مضمون اس میں سمجھایا گیا ہے اگر اللہ کو منظور ہوا تو جہاد سے بچ کے جہاں جائیں گے موت کو وہاں مسلط کر دیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا تو میدان جہاد میں سب کو سلامت رکھ کے غازی بنا کے واپس لائیں گے یہ مضمون اس آیت میں آیا اور اس کا تعلق ایک واقعے سے ہے بنی اسرائیل کے کا واقعہ ہے یہ غالباً حضرت حزقیل علیہ السلام اس وقت پیغمبر تھے اور قوم عمالقہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں تھی املیق ایک شخص کا قوم عاد کے ایک شخص کا نام گزرا ہے اس کی طرف جو منسوب ہوتی ہے قوم اس کو عمالقہ بولتے ہیں املیق نام ہے آدمی کا عین سے تو وہ عمالقہ قوم سمود سے ان کا تعلق تھا اور قوم سمود کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں نے ان کو بڑا طاقتور بنایا تھا وہ عاد ثانی تھے وہ قوم عاد سب سے طاقتور قوم قوم سمود اس کے بعد دوسرے نمبر پر طاقتور قوم ہائٹ کے لحاظ سے طاقت کے لحاظ سے پاور کے لحاظ سے اور صلاحیتوں کے لحاظ سے اور مالی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نوازا تھا تو ان کی بقیہ نسلیں تھیں عمالقہ اور ان کا مقابلہ تھا بنی اسرائیل کے ساتھ میں تو بنی اسرائیل کو کے نبی نے حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام جن کا تفسیروں میں ذکر آتا ہے روایتوں میں انہوں نے کہا کہ ان کے مقابلے کے لیے نکلو تو وہ لوگ ان کی ہیبت سے مرعوب ہو کر کے جان چرانے لگے پیغمبر نے حکم دیا تو وہ پہاڑی دروں میں چلے گئے بھاگ گئے جنگلوں میں بیابانوں میں پہاڑی دروں میں اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا کہ بھئی اللہ کے نبی کے حکم کو اس انداز سے ٹالا جا رہا ہے اور بزدلی دکھائی جا رہی ہے جو جان اللہ نے دی ہے وہ اللہ کے نام پہ لگانے سے جی چرا رہے ہیں تو پھر اللہ نے فرشتوں کو مسلط کیا پہاڑ کے دونوں دروں کے دو کناروں پہ دو فرشتے ٹھہر کر وہ آواز لگائی کہ سب کے دل دہل کے رہ گئے وہیں کا وہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کا نام آتا ہے وہ مر کے رہ گئے حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت دعا کی انہوں نے چند دنوں کے بعد میں کہ اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب پیغمبر کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ قدرت اپنی دکھائی اللہ پاک نے تو اس سے معجزے کا بھی ظہور ہوا، اللہ کی قدرت بھی ظاہر ہوئی، مر کے دوبارہ اٹھنا بھی ثابت ہوا، اور اللہ کی بات نہیں ماننے پہ جو سزا مل سکتی وہ بھی ثابت ہوا، اور اگر جہاد سے بھاگیں گے تو موت سے بھی بچ جائیں گے یہ یقینی نہیں ہے، یہ بات ثابت ہوئی۔ یہ سارے مضمونوں کو اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں اس کے ضمن میں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھر سے نکلے تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے گھر سے نکلے تھے، موت کے ڈر سے کہ ہم کو جہاد پہ جانا نہ پڑے، ہم کہیں اور بھاگ جائیں، یہ مطلب ہے۔ فقال لهم الله موتوا، اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ۔ یہ جو مر جاؤ کہنا ہے، یہ اللہ کے حکم دو طرح کے ہوتے، ایک حکم تشریعی رہتا قانونی، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور ایک فلاں کو زندگی مل جائے، فلاں کو صحت مل جائے، فلاں کو ایسی چیزیں جس میں بندوں کا اختیار نہیں رہتا، وہ حکم اگر اللہ دیں تو وہ مطلب ہوتا ہے وہ حکم شرعی نہیں ہے، وہ حکم تکوینی ہے، دنیا کو چلانے سے اس کا تعلق ہے، اور خلق بھی اللہ کا ہے، امر بھی اللہ کا ہے، شرعی حکم بھی اللہ کا ہے، تکوینی حکم بھی اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موتو، سارے کے سارے مر جاؤ۔ تو فرشتوں کی آواز کی شکل صورت میں اس کی شکل بنی، تو سارے کے سارے مر گئے۔ پھر حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے حق میں دعا کی، ثم احیاہم، تو اللہ نے پھر ان کو دوبارہ زندگی دی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ تو لوگوں پر فضل ہی فرماتے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ اب یہ واقعہ ایسا تھا کہ موت کو دیکھ کر کے آئے، ما بعد الموت کے احوال دیکھ کر کے آئے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ آدمی کے لیے جو احتمالی علم ہے، جو 100% شور نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کو دیکھیں گے نہیں تو دیکھنے کے بعد جو یقین ہے وہ والا یقین ابھی حاصل نہیں ہو سکتا، کیفیت میں کم سے کم فرق ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے، لیکن اگر کوئی اس دنیا تک جا کے واپس آ کے بتائے تو اس کے برابر ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا، دیکھنے کی بات سننے میں نہیں آ سکتی، ماننے میں نہیں آ سکتی، وہ والی بات۔ تو ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لوگوں کو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ابھی بھی ان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ جو چیز ایک احتمال کی تھی ہم نے اس کو ان کے لیے عینی مشاہدہ بنا دیا۔ اور بھی بہت سارے مضامین اس کے ذمے نکل سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تمہید باندھی کہ اللہ کے راستے میں جان لگانے سے جی مت چوراؤ، دیکھو ان لوگوں نے ایسا کیا تھا تو ہم کو منظور ہوا تو ہم نے سزا دے دی۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب کسی کی موت آ جائے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور جب کوئی آخرت کے جہان میں پہنچا دیا جائے تو پھر دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جاتا۔ تو پھر یہ کیا ہے، ان کو تو موت بھی دی گئی اور پھر دوبارہ ان کو زندگی بھی بخشی گئی، آگے بھی آپ ایک اور واقعہ پڑھیں گے اس کے اندر بھی سیم واقعے کو دہرایا گیا، اللہ نے ایک اور موقع سے یہ کیا تھا۔ ایک ہوتی ہے موت موت عقوبت، اور ایک ہوتی ہے موت موت اجل۔ موت عقوبت کا مطلب یہ ہے کہ سزا کے طور پر ان کو ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ایک واقعہ بنی اسرائیل کا شروع میں ہم پڑھے تھے کہ اللہ کے حکم کو مانو، نہیں مانو گے تو تم پر طور پہاڑ مسلط کر دیا گیا تھا، تم ماننے۔ اس سے پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا کہ ہمیں لے جا کے بتاؤ کہ اللہ ہی تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو یہ تورات دی ہے، تو پھر ہم مانیں گے، ویسے ہی نہیں مانیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا، آواز آئی کہ ہاں تورات ہم نے دی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے حکام پر عمل کرو، انہوں نے کہا پتہ نہیں کون بول رہا ہے، آواز کس کی ہے، ہم اللہ کو دکھائیے، ارن اللہ جہرتن، اللہ کو دکھائیے۔ تو ان کے اس مطالبے پر اور ان کی اس جسارت پر ان کو بجلی کے کڑکے نے پکڑ لیا تھا، تو سب کے سب مر گئے تھے۔ اس وقت بھی جو موت ہوئی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ بنی اسرائیل میرے کھاتے میرے ذمہ ڈالیں گے کہ لے جا کے مروا دیا، ان کو زندہ کر دیجئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ کیا تھا۔ تو ان کی جو موت ہے، یہاں پر جو موت ہے، آگے بھی کچھ واقعات آئیں گے، وہاں پر جو اموات ہیں، پھر دوبارہ زندگی مل رہی، یہ موت موت عقوبت ہے، عقوبت یعنی سزا، پنشمنٹ۔ اور ایک موت موت اجل ہوتی ہے جو یہاں پر ان کے ٹائم لیمٹ کے ختم ہو جانے کے بتانے کے لیے ہوتی ہے، اور دوبارہ ان کی واپسی نہیں ہوتی ہے۔ تو جہاں جہاں پر بھی یہ دوبارہ زندگی ملنے کے واقعات ہیں، وہاں پر جو پہلی موت آئی ہے وہ موت اجل نہیں ہے۔ اور قرآن شریف میں جو آتا ہے کہ موت اجل مل جانے کے بعد پھر دنیا میں نہیں آتے، وہ دوسری موت ہے، پہلی نہیں ہے، ورنہ اگر وہ پہلی ہو جائے تو پھر یہ بات غلط ہو جائے گی۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ سزا والی موت ہے، اس کا تعلق اجل سے نہیں ہے، اور جو دوسری موت ہے اس کا تعلق اجل سے ہے۔ ہو سکتا بات سمجھ میں آئی ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. تمہید آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ صاف طور پہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لڑو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ ہر بات کے جاننے سننے والے ہیں اور ہر بات کے جاننے والے ہیں. کن نیتوں کے ساتھ تم جہاد کر رہے، خوش دلی سے کر رہے، اللہ کی امانت سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، کس جذبے کے تحت کر رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے. ان اللہ سمیع علیم، اور جس وقت میں تمہارے سامنے یہ مطالبہ رکھا گیا اس وقت میں تم کس طرح سے اس کو تم نے قبول کیا، کیا تمہارا جواب تھا، وہ سب بھی اس کو پتہ ہے، وہ سنتے ہیں. تم زمین پہ رہ کے سناتے ہو، وہ آسمانوں پہ رہ کے سنتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. دوسرا حکم، جان لگانے کے حکم کی بات ہو گئی، اب مال لگانے کا حکم آ رہا ہے. کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو کئی گنا کر کے اسے واپس کرے؟ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ ہی تنگی بھی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی فراخی اور کشائش کرنے والے ہیں. وإلیہ ترجعون، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. ظاہر سی بات ہے جان لگانا ہے تو جان لگانا آخری مرحلہ ہے، اس سے پہلے مال لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ پھر تیاری کیسے ہوگی؟ جتنا خرچہ اس مد میں جاتا ہے دفاع کے اندر، مقابلے کے اندر، شاید ہی کسی اور مد میں جاتا، کسی اور ڈپارٹمنٹ کا لگتا. تو ضرورت ہے، اب اگر اس ضرورت کو نہیں سمجھیں گے تو ہے مرگ ضعیفی کی سزا، مرض ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات. کمزور اگر ہیں تو پھر مرنا مقدر ہے، دنیا کو کے سامنے کمزور بن جائیں گے تو اگلا والا آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں مال لگانے کو قرض دینے سے تعبیر کرتے. قرض تو وہ ہوتا کہ آپ کا ہے مال اور آپ کسی اور کو دے رہے کہ تم اپنا استعمال کر لو، ضرورت پوری کر لو، اور جب تمہارے پاس آ جائے تو پھر ہمیں واپس کر دینا. جو اللہ ہم سے مانگ رہے وہ ہے ہی اللہ کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو قرض بول رہے ہیں وہ عنایت کے طور پہ، چلو میں نے مان لیا یہ تمہارا ہے، چلو اب مجھے دو. اب یہ جو آیت، جب اس قسم کی آیتیں اتری اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنائی تو پھر امت میں تین طرح کے لوگ ہو گئے. ایک نے کہا کہ بھائی او محمد کا رب ہم سے قرض مانگتا ہے، لگتا ہے مجبور ہے. ان اللہ فقیر ونحن اغنیا لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لی ہے ایسے بےہودوں کی بات کہ ہم کو اللہ کو محتاج بول رہے ہیں، اللہ کو فقیر بول رہے ہیں، ضرورت مند بتا رہے، ہم نے ایسوں کی سن لی ہے بات. تو وہ لوگ بدتمیزی پہ اتر آئے، یہودی یہی کہتے تھے، بولتے تھے بھائی ضرورت مندوں پہ خرچ کرو چاہے تمہارے ہم مذہب ہوں یا ہم مذہب نہ ہوں. تو سورہ یاسین میں نقالو انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم کیوں کھلائیں، بھائی ان کا خدا ان کو کھلا سکتا، ہم کیوں کھلائیں، انطعم ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر ان کا خدا چاہتا تو خود ان کو رزق دیتا، ان کا خدا ان کو رزق نہیں دے رہا، ہم سے کھلانے کو کیوں بول رہے ہیں. تو یہ بےہودہ قوم کا جواب ایک یہ ہو گیا، ایک گروپ یہ ہو گیا. دوسرا گروپ وہ تھا جو بخیلی پہ آمادہ تھے، بدتمیزی تو نہیں کیے لیکن حکم کو پورا بھی نہیں کیا کہ مال کے لگانے پہ ان کے دل آمادہ نہیں ہوئے، سینت سینت کے رکھے کے بعد میں کام آئے گا. اور تیسرے وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے میں دل کھول کر انہوں نے خرچہ کیا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیتوں کے فرق کے ساتھ اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک کھجور کے صدقے کو کا ثواب احد پہاڑ کے سونا صدقہ کرنے کے برابر کر دے. ایک کھجور کا صدقہ، اخلاص کی بات ہے کہ کن حالات میں وہ دے رہا ہے، وہ ایک کھجور بھی اس کے اوپر کتنا گرا ہے پھر بھی وہ دے رہا ہے، اور خود اسلام اور مسلمانوں کو جس قدر ضرورت ہوگی اس پہ بھی یہ چیز ڈیپینڈ کرے گی. پھر دینے کے بعد اس کے اوپر جو حالات آئیں گے، اس کے پاس کمی ہو جانے کی وجہ سے فوری طور پہ جو جن مشکلات کا اس کو سامنا ہو گیا ہے ان مشکلات پہ وہ صبر کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کی قدردانی کریں گے کہ میرے لیے اس نے اپنی جذبات کی، اپنے گھر بار کے جذبات کی اور ان کی ضروریات کی قربانی دی ہے، لہذا میں شکور ہوں. شکور یعنی قدردان، ویلکم کرنے والا، تھینک یو بولنے والا. اور اللہ کے حساب سے، ہم تو ہمارے حساب سے کرتے ہیں، وہ اللہ کی ذات تو پھر لامحدود ہے. تو تین یہ لوگ ہو گئے. حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ کو بھی سوال ہوا، انہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا. دیکھیے فرق یہیں پہ آ کے ہوتا ہے، سیم بات ہے. کافروں نے، منافقوں نے، یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگتے ہیں، لگتا ہے فقیر ہو گئے، یہ انہوں نے کہا. سیم چیز تھی، اس کو پوچھا حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ، صحابی کامل ایمان والے، یا رسول اللہ اللہ تو بے نیاز ہیں پھر قرض کیوں مانگ رہے؟ بات وہی ہے، سوال وہی ہے ذہن میں، لیکن تمیز اور بدتمیزی کا فرق، ادب بے ادبی کا فرق. ایک صحابی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بھول ہو گئی، چار رکعت والی نماز آپ نے دو رکعت پڑھا دی, سلام پھیر دیا, تو اب ہم ہوتے یا لوگ بادب بھی ہوتے, بے ادب بھی ہوتے, بے ادب آدمی ہوا تو وہ اپنے حساب سے سوال کرے گا, بادب ہوا تو وہ اپنے حساب سے کرے گا. تو ایک صحابی نے پوچھا اور اتنا اچھا پوچھا, دنیا کو سکھا گیا کہ سکھا کر گئے وہ کہ سوال پوچھنا کیسا چاہیے نبی سے اور وارثین انبیاء سے. انہوں نے کہا قصورت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, نماز چار کے بجائے دو ہی ہو گئی ہے یا آپ کو بھول ہو گئی؟ اللہ اکبر, دو چار رکعت والی نماز دو رکعت ہو گئی. تو انہوں نے پوچھا اقصورت الصلاۃ, نماز کا حکم جو چار پڑھنے کا تھا اب وہ بدل گیا اس لیے آپ نے دو پڑھائی, یا پڑھانی تو چار ہی تھی لیکن آپ کو بھول ہو گئی؟ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مجھے بھول ہو گئی. تو پھر دوبارہ اس کو دہرایا گیا. تو بات سوال سب کے ذہنوں میں ہوتا ہے, پوچھنے پوچھنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس انداز سے ہم پوچھ رہے ہیں. اب اگر بدتمیزی کریں گے تو پھر ہمارا شجرہ نسب علمی ان سے جا کے ملے گا, یہ بدتمیزوں سے, اور اگر ہم علم تمیز سے پیش آئیں گے, ادب سے پیش آئیں گے, تو پھر ہمارا صحابہ کے ساتھ میں تعلیمی شجرہ نسب ان سے جڑ جائے گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. حضرت ابو الدحداح ان کا نام ہے, ابو الدحداح, آ کر کے پوچھا رسول اللہ, اللہ تو بے نیاز ہیں, وہ ہم سے قرض کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اللہ نے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم کو جنت میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں تمہارا مال لے کر کے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے, ہمارے لیے یعنی ہمارے فائدے کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں, عنوان اور ٹائٹل اس کو وہ دے رکھا, قرض کا دے رکھا ہے. تو اچھا, کہا کہ پھر آپ گواہ رہیے, میرے پاس دو زبردست قسم کے باغ ہیں, میں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں ایسا مت کرو, ایک باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو, ایک اپنے اور اپنی فیملی کے لیے رکھو. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں ایسے ہی کرتا ہوں جیسا آپ کا مشورہ حکم ہے. میں ان دو میں سے جو سب سے اچھا باغ ہے میرا, اس کے اندر کھجور کے 600 درخت ہیں اور پورے وہ لدے ہوئے ہیں کھجور کے درختوں کھجوروں سے, میں ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. کر کے خوش ہو گئے اور پھر چلے گئے, اللہ کے رسول بھی خوش ہو گئے. گھر گئے, گھر میں لوگ نہیں تھے تو ان کی فیملی ساری اسی باغ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی جس باغ کو یہ صدقہ کرائے تھے. تو ان کو آ کے خوشی خوشی خبر دی کہ چلو اب یہاں سے روانگی ہے, یہاں سے جانا ہے دوسرے باغ میں جائیں گے یا گھر جائیں گے, کیونکہ یہ تو میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اب یہ فیملی کو آ کر کے سنایا, بچے وہاں کھیل رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بیوی کھا پی رہی ہے, انجوائے کر رہے ہیں ٹائم کو, وقت کو. تو فوری سب راضی ہو گئے کیونکہ سب کا ایمان بنا ہوا ہے, سب کو اللہ کے راستے میں دینے کا مزاج بنا ہوا ہے, طبیعت بنی ہوئی ہے, تو کسی پہ بھی گرا نہیں گزرا. بچے بھی نہیں بول رہے ارے ہمارے میراث کی چیز ادھر بڑھ گئی, اور بیوی بھی نہیں بول رہی یہ بات ارے بچوں کا کیا ہوں گا. سب ساتھ دے رہے ہیں, خوشی خوشی سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں کہ اللہ قبول کرے آپ کا یہ صدقہ. تو تین گروپ ہو جاتے ہیں اللہ کا حکم آنے کے بعد, ایک بدتمیزی سے پیش آنے والے, اور ایک سستی دکھانے والے, اور ایک خوش دلی سے پوری مستعدی کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے والے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یقبض ویبسط, دینے کا چاہے وہ جان ہو چاہے مال ہو, دینے کا جہاں تک معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلا سوال ذہنوں میں شیطان ڈالتا ہے, یا ہر فطری ہونے کی وجہ سے ہر ایک کے دل میں آتا ہے, میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوں گا, میری شہادت ہو گئی تو میرے بچوں کا, میری بیوی بچوں کا, میرے خاندان والوں کا, یا جو میرے ڈیپینڈنٹ ہیں ان کا کیا ہوں گا, اگر میں پیسہ دے دیا اللہ کے راستے میں تو اتنے پیسے کی میرے پیسوں میں کمی ہو جائے گی, یہ سوال آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پیسے کا کم یا زیادہ ہونا تمہارے دینے نہیں دینے سے نہیں ہے, میرے دینے نہیں دینے سے ہے. واللہ یقبض ویبسط, پیسے میں زیادتی جب ہوتی ہے جب میں دوں, اور کمی تب ہوتی ہے جب میں فیصلہ کروں کمی کرنے کا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم کیا سمجھتے ہو اگر نہیں دو گے تو بچ جائے گا, رہ جائے گا تمہارا پیسہ, تو کیا تم بھی نہیں بچو گے, آنا میرے پاس ہی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تم ایک تمہارا اکیلے کا مال کیا, دنیا کے مالداروں کا مال کیا, جس کے پاس کچھ ہے اس کا کیا, جو بھی دنیا میں ہے وہ آسمان و زمین سب آخر میں کس کو ملنے والے ہیں, سب مر جائیں گے, تو آسمان و زمین کا مالک خدا, اس میں فیصلہ کرنے والا کون, اللہ. تو یہ اللہ کی میراث ہے, ہم بھی, ہماری ہمارا مال, ہماری جان اور سب کچھ, ہمارا جو کچھ ہے اور اس دنیا میں جو کچھ, یہ دنیا اور دنیا وما فیہا جس کو بولتے, سب کچھ للہ ہی, اللہ ہی کا ہے. دے دو مرضی سے تو امتحان میں کامیاب, دنیا میں برکتیں ظاہر ہوں گی, ایمان کامل ہوگا اور آخرت میں اس کا صلہ ملے گا. نہیں دو گے تو ان کا کیا نقصان ہے اس ٹائم لیمٹ میں, یہ 60 سال کے اندر ان کو کیا چینجز آنے والے ہیں, 70 سال کے اندر ان کو کیا چینجز آنے والے ہیں. تم پورا مال صدقہ کر دو تو بھی ان کے خزانوں میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے, ایک پائی صدقہ نہ کرو ان کو ذرا سی کمی نہیں ہونے والی. وہ الہی ہی ترجعون, اور تم کو یہ چیز ڈراتی ہے کہ میں نہیں رہا تو کیا ہوں گا, کچھ بھی نہیں ہوں گا. ایک زمانے میں تم نہیں تھے تو دنیا کو فرق نہیں پڑے تھا, نہیں پڑا تھا, اور ایک زمانے میں تم نہیں ہوں گے تب بھی دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. الہی ہی ترجعون, اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, جہاد کا جو پہلا واقعہ آیا تھا اسی کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ایک اور واقعہ بنی اسرائیل ہی کا ذکر کرتے ہیں. بنی اسرائیل جب تک حکموں کو اللہ کے پورا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی نوازشیں بھی ان کے ساتھ رہیں. تورات کو چھوڑ دیا, احکام میں سستی دکھائی, تو پھر دین میں کمزور پڑنے, دنیا کی طرف میلان ہونے کی وجہ سے اور موت کا خوف آ جانے کی وجہ سے, مزے سے جینے کی عادت ہو جانا اور جان لگانے, محنت کرنے اور جان اللہ کے راستے میں جان نہیں لگانے کا ڈر کہ کہیں ہماری جان نہ چلی جائے, جو آج کل عربوں کا حال ہم دیکھ رہے ہیں, تو وہ جو ہے وہ کراہیت الموت, حب الدنیا و کراہیت الموت, جب یہ دو آ جاتی ہیں پھر اللہ پاک کافروں کو مسلط کر دیتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے امالقہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. اب وہ جب ان کا جی چاہتا آ کے مار کے جاتے, بچوں کو چھین کے جاتے تاکہ اپنا غلام بنائیں, اپنے قوم کے کام لیں ان کو, اور اب ان کی لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے وہ گھروں میں کام کرانے کے لیے, اپنے عائش کے لیے یہ سارا کرتے, اور جب چاہے ان کا خون بہا دیتے مردوں کا, جو مال چاہیے چھین کے لے جاتے, یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو اب سہتے ایک دفعہ خیال آتا کہ بھئی کچھ کرنا چاہیے, تو وہ خیال میں اپنے نبی سے کہنے لگے, غالباً حضرت شمویل علیہ الصلاۃ والسلام تھے یا اشمویل, دونوں نام آتے ہیں روایت کے اندر, تو ان سے کہنے لگے, اور وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے, کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریے کہ جس کی قیادت میں, لیڈرشپ میں ہم جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کریں, ان لوگوں کا مقابلہ کریں اور ان کے انجام کو پہنچائیں. نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مقرر کرنے کی دعا یا گزارش یہ جو کر رہے ہیں, یہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے, ورنہ نبی کی موجودگی میں کسی اور کو قیادت کا حق ہوتا ہی نہیں, الا یہ کہ وہ بھیجے کہ ہاں میری طرف سے تم جاؤ, کسی کو وہ جرنیل بنا کر بھیجے یہ اور بات ہے, لیکن نبی کی موجودگی میں کوئی اور قیادت کا حق رکھتا ہی نہیں اصولاً. اسی لیے انہوں نے گزارش کی تھی کہ اب یہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, ہمارے ساتھ لشکر کے ساتھ میں چلنا ان کے لیے مشکل ہوگا, تو یہ گزارش کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی تو جوش جوش میں بول رہے ہیں, پھر جب اللہ کی طرف سے میں گزار دعا کروں گا اللہ سے, اللہ پاک حکم کر دیں گے کہ ہاں بھائی جہاد کرو, اور یہ فلاں آدمی تمہارا سردار اور قائد ہے, لیڈر ہے, اس کے وہ جرنیل ہے, اس کے ماتحت رہ کے اس کے جھنڈے تلے کام کرو, تو کہیں پیچھے مکر تو نہیں جاؤ گے, پیچھے تو نہیں ہٹ جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کیوں ہٹیں گے, ہم خود بول رہے ہیں, کیوں ہٹیں گے, ہم خود بول رہے ہیں تو ہم چلیں گے بالکل. پھر ہمارے پاس اس کے ریزن بھی ہیں, ہمارے پاس محرکات عوامل ہیں اس کے پیچھے, کہ ہمارے بچے ہمارے سے چھین کے لے کے جا رہے ہیں, مال ہم سے چھین کے لے جا رہے ہیں, جب چاہے ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں, تو پھر ہمارے لیے تو مقابلے کا ایک موقع ہے اگر ہماری مدد کی جا رہی ہے. تو انہوں نے دعا کی, اللہ نے ایک آدمی کو مقرر کیا. آخر میں ہوا یہ کہ جب ان کے اوپر ایک بادشاہ مقرر کیا گیا, لیڈرشپ ان کی طے کی گئی, تو پھر وہ لوگ پھر تولوا الا قلیلا منہم, جو دعویٰ کیے تھے بہت کم نکلے جو دعوے پہ ٹھہرے رہے. واللہ علیم بالظالمین, اور جن سے دعویٰ نباہا نہیں گیا ان ظالموں کو بھی اللہ پوری طرح جانتے ہیں. اسی واقعے کو آگے تفصیل سے بیان کیا گیا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اس اشرافیہ کو, سرکردہ گروہ کو آپ نے دیکھا؟ اذ قالوا لنبی اللہم بعث لنا, یہ الم ترا جب کوئی بات عوام کے اندر بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے, متواتر کا درجہ حاصل کر لیتے, سب کو پتا ہوتا ہے, زبان زد عام ہوتا ہے, تو اس کے لیے قرآن کریم علم ترا کی اصطلاح استعمال کرتا ہے. یہ جو لفظ ہے یہ ٹرم اس موقع سے علماء فرماتے ہیں کہ کرتا ہے. یہ واقعہ بھی یہود کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس کی تفصیلات ہو سکتا ہے کہ ان کو پتا ہو, مسلمانوں کو پتا ہو, لیکن ساری تفصیلات نہیں, چھوٹی جھلکیاں پتا ہوتی ہیں نا کہ ایسا ہوا تھا, تو وہ اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرکردہ گروہ کا حال آپ کو معلوم ہے. اذ قالوا لنبی لہم, جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا, ابعث لنا ملکا, ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کریے, نقاتل فی سبیل اللہ, کہ ہم اللہ کے راستے میں اس کی قیادت میں جہاد کریں. قال هل عسیتم, کہیں ایسا تو نہیں ہے, ان کتب علیکم القتال, کہ اگر جہاد تم پہ فرض کیا گیا تو اللہ تقاتلوا, تم جہاد سے پیچھے ہٹ جاؤ, قتال نہ کرو. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله, انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایسا کیوں کریں گے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں. وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا, حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے اولاد سے دور کیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال جہاد فرض کیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو چند کے سوا باقی سب پیچھے پیٹ پھیر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور ان ظالموں کو کا اللہ کو خوب پتہ ہے۔ ہوا کیا، جس نبی سے دعا کروائی تھی کہ کوئی ہمارا قائد بنا دے، انہوں نے دعا کی تو اللہ نے کہا کہ ان کی قوم میں ایک طالوت نام کا شخص، اس وقت دو نام تھے فاعول ہی کے وزن پہ، ایک طالوت ہے طا سے اور ایک جالوت ہے جیم سے، جو طا سے ہے وہ مسلمان ہے، نیک ہے، ولی ہے، اور جو جیم سے ہے وہ کافر بادشاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امالقہ کی قوم سے جس کا سردار، جس کا بادشاہ جالوت ہے، ان سے ان کا مقابلہ ہے اور ان کو قائد کی ضرورت ہے، طالوت کو میں مقرر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ تمہارا لیڈر طالوت ہے، تو انہوں نے کہا کہ طالوت کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل میں دو سلسلے تھے، ایک خاندان بادشاہی سلسلہ تھا اور ایک نبوت کا خاندان وہ سلسلہ تھا، تو طالوت کا تعلق نہ تو نبوی خاندان سے تھا نہ شاہی خاندان سے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی تو برتری چاہیے، وہ دونوں میں سے کوئی بھی اس کو حاصل نہیں ہے، تو ہم کیسے اس کو قبول کر لیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے، خاندانی نسبت کی نہیں۔ اہلیت اس کے اندر ہے، اس لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ تم نہیں کہا تھا نا کہ تمہارے فائدے کے واسطے بنانا ہے اور تمہارا سردار بنانا ہے، اور اللہ سے کہا تھا، تم نے مجھے نبی مانا ہے، میں تم کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو تم پہ مقرر کیا ہے اور اہلیت کی بنیاد پہ کیا ہے، خاندانی نسبت نہیں ہوئی تو کیا؟ اللہ نے ان کو علم دیا، یعنی ملک کے چلانے کے واسطے، قیادت کے لیے جو علم چاہیے وہ ان کو حاصل ہے، اللہ نے ان کو بخشا ہوا ہے۔ اور جسمانی اعتبار سے بھی لوگوں میں یہ نمایاں ہیں کہ ان کی شخصیت کا اور ان کی پرسنالٹی کا اثر لوگوں پر ہے، رعب ان کے اوپر ہے، اور یہ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک لوگوں کے اوپر اپنی بات کا اثر قائم کرنے کے لیے، کہ علم ہو چلانا کیسے ہے اور خود ان کا رعب ہو کہ لوگ آسانی سے انکار نہ کر پائیں۔ یہ دو اللہ نے ان کو دیے ہوئے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور یہ جو بادشاہت کی تم بات کر رہے ہو، یہ کس کی ملکیت ہے؟ یہ اللہ کی ہے، تو پھر اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے، ٹھیکے داری تو نہیں ہے ان کے نبوی خاندان کے ہی کسی فرد کو دے، شاہی خاندان کے ہی کسی فرد کو دے، اللہ کی ملکیت ہے تو جس کو چاہے دیں گے، تم کو سوال کا کیا حق؟ واللہ واسع علیم۔ اور جہاں تک بات ہے کہ ارے ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، یہ تو مزدور پیشہ آدمی تھے، روایت میں آتا ہے دباغن، رنگ ریز تھے، کپڑوں کو جو کلر کرتے ہیں یا چمڑوں کو جو دباغت دیتے ہیں اس کے وہ کام کرتے تھے۔ بعضوں میں آتا ہے کہ ماشکی تھے، یہ گھڑوں میں پانی بھر کے، مشکیزوں میں پانی بھر بھر کے لوگوں کے گھر پہنچاتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بکریوں وغیرہ کے ان کو چرندوں کو چروایا کرتے تھے، یہ جانوروں کو چروایا کرتے تھے۔ تو اب جو بھی ہو، یہ مزدور پیشہ آدمی تھے۔ تو واللہ واسع علیم، فرمایا یہی جا رہا کہ اب جو حالت ہے اس کی طرف نظر کیوں ہے؟ جس نے ان کو ذمہ دار بنایا اس کے اوپر نظر کیوں نہیں ہے؟ جس نے بادشاہ بنایا ہے وہ بادشاہت والی صفات، مال، طاقت، جو بھی کچھ ہے وہ دینے پر قادر ہے، وہ وسعت والا ہے اور اتنا دے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور علیم، اس کو پتہ ہے کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے اور کس کو کتنا دینا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اتنی بات آپ نے کہہ دی ہے تو پھر حکم تو ہم مان رہے ہیں، لیکن تسلی کے لیے ایک کام کر دیں گے، کوئی ظاہری ایسی چیز ہو جائے کہ ہمارے اطمینان کا سامان ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کے پاس میں ایک صندوق تھا، اس صندوق کے اندر تورات کی کچھ تختیاں تھیں، کیونکہ تختیوں کی شکل میں، الواح کی شکل میں تورات اتری تھی، تو اس کی کچھ تختیاں رہ گئی تھیں جو اس کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، کہتے ہیں جوتا اور لباس وغیرہ بھی اس کے اندر تھا، عصا وغیرہ بھی تھا، وہ برکت کی چیزیں تھیں، تبرکات یہاں سے ثابت ہوتے ہیں، برکت کی چیزیں تھیں۔ بنی اسرائیل جنگوں کے اندر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اپنے آگے آگے لے کے چلتے تھے، لشکر کے سامنے سامنے اس کو رکھتے تھے برکت، تبرک کے واسطے، تو اللہ پاک اس کی برکت سے ان کو فتح بھی دیتے تھے۔ لیکن جب یہ بے عمل ہو گئے تو پھر یہ متبرک چیزیں صرف کام نہیں آتی ہیں۔ اللہ کے حکموں کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو نسبتیں اس وقت کام آتی ہیں جب بیس مضبوط ہو، بیس کمزور ہو جائے تو پھر صرف نسبتیں کام نہیں آتی ہیں۔ ایمان والا بندہ ہے تو پھر نسبت کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم طور کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان اگر ہے، عمل صالح ضروری درجے میں ہے، لیکن بڑی بڑی بڑے باپ کی اولاد ہے، اولاد کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، عمل کے اعتبار سے وہ درجے کا نہیں ہے، تو باپ کی صورت سے بیٹوں کو نواز دے، اولاد کو نواز دیں گے، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. یہ بڑے لوگوں کی اولاد کی عزت کرنے کا جو مسئلہ رہتا ہے وہ اس وجہ سے رہتا ہے کہ امید ہے یہ بھی بخشے جائیں گے باپ کی صورت سے، اس لیے ان کا اکرام کیا جاتا، ان کا لحاظ کیا جاتا. دنیا کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے جو تبرکات اس میں تھے، وہ بابرکت صندوق جنگوں میں آگے رکھا جاتا تھا، لیکن جب قوم امالکہ ان کے اوپر مسلط ہوئی تو وہ جالوت ان کے بچوں بچیوں کے ساتھ ساتھ یہ صندوق بھی اٹھا کر لے گیا تھا. تو حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو تمہاری متبرک چیز تھی نا، وہ واپس آ جائے گی تمہارے پاس نشانی کے طور پہ کہ اللہ نے تالوت کو تمہارا قائد بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر آ گیا تو پھر تسلی ہو جائے گی. چنانچہ ہوا ایسا، اللہ تعالیٰ کو جب کرنا ہوتا ہے تو کیسا کراتے ہیں. کافر قوم ان کو لے کر لے گئی تھی، جہاں بھی وہ صندوق کو رکھتے وہاں وبا پھیل جاتی. اب ان کو ذہن گیا اس طرف کہ ہاں یہ جہاں بھی رہتا ہے ہمارے ساتھ مشکل پیش آتی ہے، لہٰذا اس کو اپنی بستی سے نکالو. وہ اپنی بستی سے دور اس کو لے جا کر چھوڑ آئے. اب جہاں تک وہ اس کو چھوڑ آئے، آگے سے تالوت کی بستی تک، تالوت کے گھر اور دروازے تک اس کے آنے کا مسئلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگایا لے جاؤ، پہنچا کے آؤ. تو فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر کے حضرت تالوت کے گھر تک پہنچائے. جب وہ صندوق آ گیا، دیکھا اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں، تو پھر سب کی تسلی ہو گئی، سب جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گئے. جہاد کے لیے نکلے، جہاد کا موقع ایسا ہوتا ہے، ایک گہما گہمی ہوتی ہے، ایک تو سب تیار ہو جاتے ہیں، سب تیار ہو گئے. لیکن کچے پکے دونوں قسم کے لوگ جب مقابلے پہ آ جاتے ہیں تو پھر کچے لوگ سہم کے ڈر کے واپس ہو جاتے ہیں. اس موقع سے یہ کچے لوگوں کا واپس ہونا ثابت قدم لوگوں کے پاؤں اور قدم بھی اکھاڑ دیتا ہے، ان کی بھی کم ہمتی حوصلہ پست حوصلہ کر دیتا ہے ان کو. تو حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت تالوت نے ان لوگوں سے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرنے والے ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں چونکہ نبی کو انہوں نے کہا تھا نا، آزمائش میں ڈالا تھا شروع میں، ان کو بنا دیا، ہمارا زیادہ حق ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کو آزمائش میں ڈالا کہ اب گرمی کا موسم ہے، دشمن کا مقابلہ ہے، راستے میں ایک نہر آنے والی ہے، پانی کھود کے نکالنا نہیں ہے، ویسے ہی تم پیاسے ہو اور پانی کا انتظام ہو گیا، سامنے نظر آ گئے. وہ جو نہر آنے والی ہے اس پانی پہ ٹوٹ کے نہیں گرنا، چھک کے نہیں پینا، سیر ہو کے نہیں پینا، پیٹ بھر کے نہیں پینا. جو نہیں پیے گا ذرا سا بھی، وہ اس کا تعلق مجھ سے ہے، میرے لشکر میں وہ ساتھ چل پائے گا یا نہ. اور جو پی لے گا پیٹ بھر کر، پھر وہ آگے ساتھ نہیں چل سکے گا، ہمارے لشکر کا حصہ نہیں ہے. پانی کی بات ہو رہی ہے. تو جو لوگ بالکل نہیں پیے، وہ اکمل ترین، مضبوط ترین، ثابت قدم رہنے والے لوگ تھے ایمان کے اعتبار سے. جو بہت کچھ پی گئے وہ کچے تھے پیٹ بھر کر. اور کچھ وہ تھے جن کو ایک رخصت بھی حاصل تھی کہ ہاں اگر چلو دو چلو ایسا پی لیا ہاتھ سے، پیٹ بھر کے نہیں، چھک کے نہیں، سیر ہو کے نہیں، تو پھر وہ بھی میرے ساتھ ہو سکیں گے. تو تین ہو گئے، ایک ناقص کمزور والے، ایک کامل، اور تیسرے اکمل، کامل سے بھی آگے والے. چنانچہ جو لوگ سیر ہو کر کے پیے، وہ پینے کے ساتھ ہی ہمتیں پست ہو گئیں، بولے ہم لگتا نہیں کہ ہم جالوت کا مقابلہ کر پائیں گے، لہذا وہیں سے ہمت ہار گئے، تو پھر لشکر کا حصہ بن ہی نہیں سکے. آگے چلنے کے بعد کاملین اور اکملین ہیں دونوں لشکر کے اندر. اب کاملوں کو ہوا کہ بھائی ہماری تعداد کم ہے، بتایا جاتا ہے کہ ان کی تعداد بدر، اصحاب بدر کی طرح 313 تھی، روایتوں میں جو روایتیں اسرائیلی ہیں اس میں آتا ہے یہ مضمون، یا اسرائیلی علماء بعد میں مسلمان ہوئے وہ بتاتے ہیں، کعب احبار وغیرہ. 313 ان کی تعداد تھی، کم تھی، اور اس طرف مقابلہ تھا ہزاروں کی تعداد سے. تو ان کو تعداد کی وجہ سے کاملین کو تھوڑا سا خوف ہوا کہ بھائی کیسے فکر ہوئی، خوف تو کیا، فکر ہوئی کہ کیسے مقابلہ ہوگا. تو اکملین نے کہا کہ یہ مقابلہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو فتح دینے، غلبہ دینے کا بھروسہ ہم کو اس کی ذات پہ کرنا چاہیے، یہ قلت و کثرت کا معاملہ، کم زیادہ کا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. تو الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اللہ سے ملنے کے، آخرت پر جن کا یقین مضبوط تھا، اللہ سے ملاقات کا یقین جن کا مضبوط تھا، انہوں نے یہ بات کہی اور فرمایا کہ اللہ تو جمنے والے لوگوں کے ساتھ ہے، کہ اللہ کے حکم پہ جو جم جائیں گے، چاہے جو کچھ ہوتا ہے، نتیجے کی ہم پرواہ نہیں کریں گے، ہم حکم کا لحاظ کریں گے، اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ جس کے ساتھ ہو جائے پھر جنگ کا پانسا بھی اس کی طرف پلٹ جائے گا. بہرحال مقابلہ ہوا، مقابلے کے اندر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ابھی ان کو نبوت نہیں ملی تھی، وہ اپنے 6 کے 6 بھائیوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھے اور نوجوان تھے، उन्होंने अपने साथ तीन पत्थर ले लिए थे। कहा यह जाता है कि उन तीन पत्थरों में से हर पत्थर ने उनसे कहा था कि दाऊद मुझे उठा ले कि मैं मेरे ज़रिए से तू जालूत को कत्ल कर पाएगा। तो उन्होंने लेकर अपने कपड़े में उसको डाल लिए, तलवार भी नहीं, तीर भी नहीं, नेजा भी नहीं, और आजकल के जदीद हथियार तो बिल्कुल भी नहीं। वो ले जा करके उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर के निशाना लगाया जालूत का, तो वो उसकी पेशानी में से घुसकर पीछे खोपड़ी के पिछले हिस्से की तरफ से निकल गए, तीन के तीन पत्थर, वहीं जालूत ढेर हो गया। ये हजरत तालूत देख रहे थे हजरत दाऊद का कारनामा। तो उन्होंने बाद में फिर इनाम के तौर पर इनका निकाह अपनी बेटी से कर दिया, हजरत दाऊद से निकाह कर दिया हजरत तालूत ने अपनी बेटी का। जब हजरत तालूत का इंतकाल हो गया तो फिर हुकूमत, औलाद उनके थी नहीं हजरत तालूत के, तो फिर हुकूमत इनके हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आ गई। वो वैसे अल्लाह ने इंतज़ाम करवाया, अल्लाह ताला फरमाते ये मैंने दी तरतीब, ऐसे बनाई थी। तो उनको हिकमत भी दी, हिकमत का मतलब है नबूवत, और उनको बादशाहत भी दी, सल्तनत भी दी, और दूसरे और हुनर भी उनको दिए जो मुझे मंजूर थे। जैसे वो लोहा उनके हाथ में नरम हो जाता था मोम की तरह, उसके ज़रिए से वो जिरहे बनाया करते थे, जो जंग में पहनने के लोहे वाले फौलादी वो होते ना, कवर शीट शर्ट होते हैं, वो बनाया करते थे। तो हाथ के ज़रिए से वो करते थे। परिंदों की जो बोलियां हैं वो बोलियों के वो जानते थे, और अल्लाह ताला ने गलों में ऐसा रस दिया था गले के अंदर। मिजमार मजामीर दाऊद मशहूर हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, राग, राग जिसको कह सकते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम काफ़ी मशहूर थे, इस हद तक थे कि जब वो ज़बूर पढ़ते थे जो आसमानी किताब है, तो उनके साथ परिंदे भी और पहाड़ भी हिलने लगते थे, परिंदे भी झूमने लगते थे। ये अल्लाह ताला ने उनको नगमा और वो खूबसूरती आवाज़ की अता फरमाई थी, तो ये सारी खसूसियात उनको अता की थी। इस वाक़े को ज़िक्र करके अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो दुनिया में मैंने ये निज़ाम बनाया हुआ है कि काफिरों को मैं सज़ा देता हूँ, ज़ालिमों को सज़ा देता हूँ, कमज़ोरों को मैं ताकत बख्शता हूँ, और कमज़ोरों के ज़रिए से या मेरे मानने वालों और हुक्म के फरमाबरदारों के ज़रिए से मैं अपने नाफरमानों को सज़ा देकर उनका खात्मा करता हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो दुनिया तो ज़मीन तो फसाद से भर जाए। अब फसाद से मैं भरना नहीं, इस वास्ते ये जिहाद का निज़ाम है। जिहाद क्यों है कि हिकमत अल्लाह ताला ने बताई कि इसलिए है कि जुल्म का खात्मा हो, इंसाफ का क़याम हो। और फिर इस वाक़े को ज़िक्र करके इन तफसीलात के साथ में अल्लाह ताला ने कहा कि मोहम्मद तो इन वाक़यात को पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पढ़ना लिखना इनको ये जानते नहीं हैं, और फिर किसी से सीखे हैं जाकर ऐसा भी नहीं है। ना ईसाइयों में से उनका कोई ऐसा दोस्त है, और यहूदी तो इनके जान के दुश्मन है, तो ये कहाँ से सीखेंगे। इतनी तफसील के साथ इस खूबसूरत ज़बान में ये सच्चे सच्चे वाक़यात इस तफसील से वो बयान करें, तो ये सिवाय इनकी नबूवत के और किस चीज़ की दलील हो सकती है, ये बात फरमाई गई। फिर उसके बाद पारे तीन शुरू होता है तिलकर रसूल, उसमें अल्लाह ताला ने ये मज़मून बयान फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली का कि आपको इस कदर दलाइल आने के बावजूद भी नहीं मान रहे, कौन किस फील्ड में इनको दलील चाहिए, उस फील्ड में हमने दलील दे दी, फिर भी इनको ईमान लाना नहीं है। तो इनके ईमान नहीं लाने से आपको एक बेचैनी है, आपको एक कोफ्त है, एक रंज है, अफसोस है, और आपको वो अफसोस वो गम घुला रहा है अंदर से। फ़लअल्लाक बाख़िउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस या सफ़ा। आप ये जो चाहते हैं कि सब के सब मुसलमान हो जाए, ये अल्लाह की मंशा है ही नहीं, ये मतलब है। किसी नबी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि 100% लोग मुसलमान हुए हों, उन पर ईमान लाए, किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। बड़े से बड़े रुतबे वाले गुजरे हैं, एक से बढ़कर एक गुजरे हैं, लेकिन किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये मुझे मंजूर नहीं है। अब अल्लाह को ऐसा मंजूर क्यों नहीं है, ये अल्लाह का राज है और सवाल का किसी को हक नहीं है। وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا, उनके नबी ने उनसे कहा कि यकीनन अल्लाह ने तुम पर मुकर्रर किया है तालूत को बादशाह की हैसियत से। قالوا ان يكون له الملك علينا, तो बनी इसराइल के सरदारों ने, अशराफिया ने कहा कि उसको हम पर बादशाहत कैसे हासिल हो सकती है। وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, बादशाहत के उससे ज़्यादा हकदार तो हम हैं कि शाही ख़ानदान से या नबवी ख़ानदान से हम में से किसी न किसी का ताल्लुक है। وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ, चलो ये दो बातें तो नहीं है, पैसे वाला होता तो शायद थोड़ा और हमें मानने में सहूलत होती, वो भी नहीं है। وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ, उसको तो माल में भी गुंजाइश नहीं दी गई है। قَالَ, हज़रत हिज़्क़ील ने, पैगम्बर ने जवाब दिया, ان الله اصطفاه عليكم, पहली बात तो यह है कि वो खुद से नबी बन के नहीं बैठ गया, बादशाह बन के नहीं बैठ गया, अल्लाह ने उसको चुना है तुम्हारे लिए और तुम्हारे फायदे के लिए। लकुम वजादहु बसतन फिल इल्म वल जिस्म, और चुना है किस बुनियाद पर कि अल्लाह ने उसको बरतरी बख्शी है इल्म के अंदर भी और जिस्म के अंदर भी। کہ اس کے جیسی جسامت والا، ڈھیل ڈول والا، طاقت والا تم میں اور کوئی نہیں ہے، اور جو اندرون میں جو صلاحیت چاہیے علم وہ اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. تیسری بات یہ کہ جو چیز اس کو دی گئی ہے وہ تمہاری نہیں ہے، اللہ کی ہے، اور اللہ کی مرضی جس کو چاہے دے. واللہ واسع علیم. اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ابھی نہیں ہے، جو اس کو بادشاہت دے رہا وہ پیسہ بھی دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں اور جاننے والے. وقال لهم نبيهم ان آیتہ ملکہ ان یأتیکم التابوت. ان کے نبی نے ان سے کہا، اس کو بادشاہت دیے جانے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس آئے گا، واپس آئے گا، ان یأتیکم التابوت، وہ تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلی سکون کا سامان ہے. وبقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور وہ بچی ہوئی چیزیں بھی، وہ متبرک چیزیں بھی جو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے خاندان نے چھوڑ رکھی ہیں. تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کر لائیں گے. ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر لے کر نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو فرمایا کہ لوگو اللہ تم کو آزمانے والے ہیں ایک نہر سے. فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر میں سے پی لے گا یعنی پیٹ بھر کر، تو فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ومن لم یطعمہ، اور جو نہ پی نہیں پیے گا، فإنہ منی، تو وہ میرے ساتھ چلے گا، میرے لشکر کا حصہ ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں جو ایک چلو پی لے اپنے ہاتھ سے. فشربوا منہ الا قلیلا منہ، تو سارے کے سارے چند لوگوں کے سوا سب نے پانی پی لیا اس نہر کا. فلما جاوزہ، جب اس نہر سے آگے بڑھے، ہوا حضرت طالوت بھی، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، تو قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہنے لگے کہ ہمیں آج جالوت اور لشکر جالوت کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، ہم اپنے میں یہ طاقت نہیں پاتے. قال الذین یظنون انہم ملاقوا اللہ، تو جن لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے کم تعداد والے گروہوں نے غلبہ پایا، فتح حاصل کی ہے زیادہ تعداد والے لشکروں پر، باذن اللہ، خدا کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب طالوت اور لشکر طالوت نکلے مقابلے کے لیے جالوت اور لشکر جالوت کے، تو قالو، کہنے لگے، دعا کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، میدان جنگ میں زیادہ ضرورت سب سے زیادہ صبر کی ہوتی، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دیجئے پانی کی طرح، کہ ہم سر سے پاؤں تک صبر کے پانی میں نہا جائیں. وثبت اقدامنا، ہمارے قدم جمع دیجئے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے. فہزموہم باذن اللہ، جم کے مقابلہ کیا تو لشکر طالوت نے شکست دے دی جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے. وقتل داود جالوتا، اور طالوت کے لشکر کے ایک فرد حضرت داود نے قتل کر ڈالا جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک والحکمتا، اور بعد میں حضرت داود کو اللہ نے بادشاہت بھی دی، والحکمتا، اور حکمت یعنی نبوت بھی دی. وعلمہ مما یشاء، اور وہ ان باتوں کا علم دیا جو اللہ کو منظور تھے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ان کا دفاع نہ کریں تو لفسدت الارض، زمین فساد سے بھر جائے. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ظلم ہونے دینے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ فضل فرماتے ہیں اپنے بندوں پر، سارے جہانوں پر اللہ تعالیٰ فضل کرنے والے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں آپ رسولوں میں سے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وہ پیغمبر جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، برتری دی. منہم من کلم اللہ، بعض پیغمبروں سے اللہ نے راست کلام کیا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. قرآن کریم میں آیا ہے وما كان لبشر ان يكلمه الله، کسی انسان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو، الا وحیا، ہاں کچھ صورتیں مستثنا اس کی والی ہیں، استثنا والی ہیں کہ وحی کی صورت میں ہو سکتا ہے یہ کام، الہام کی صورت میں کوئی بات دل میں ڈال دی گئی، اللہ نے بات ڈال دی، یہ ہو سکتا ہے. او من وراء حجاب، یہ درمیان میں تجلیات کا کی آڑ آ جائے اور اللہ کلام فرما لے یہ ہو سکتا ہے. او یورسیلا رسولن یا فرشتے کو بھیج دیں اور پیغام پہنچا دیں اللہ کی بات کرا دیں یہ واسطے کے ذریعے, یہ تین شکلوں میں بات ہو سکتی ہے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے راست اللہ تعالیٰ سے کسی نے کلام نہیں کیا. یہاں پر بھی جس یہ جو آیا ہے کلم اللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے, وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, وہ حجابات کے ساتھ تھی, بغیر حجابات کے نہیں تھی وہ, اسی لیے وہ قرآن کی اس آیت کے خلاف نہیں ہے کہ وہاں تو بولے اللہ سے بات نہیں ہو سکتی پھر ادھر ہے اللہ سے بات ہو رہی ہے, حجابات کے ساتھ میں ہے یہ. ورفع بعضهم درجات, بعضوں کے درجات کو اللہ نے بلند کیا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ بعض کہتے ہیں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں کہ ان کو مقام خلت خلیل اللہ ہے نا, دوستی کا مقام ان کو عطا فرمایا. بعض کہتے ہیں کہ اسے حضرت ادریس علیہ السلام مراد ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ورفعناہ مکانا علیہ, اللہ نے ان کو بڑے درجات نصیب فرمائے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ورفع بعضہم درجات سے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام امامت کا, خطابت کا, سیادت کا اللہ نے عطا فرمایا وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا. پھر وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور کچھ انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے جیسے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی ہوئی دلائل دیے نبوت کے, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور یہودیوں سے ان کو جان کا خطرہ تھا تو حضرت جبریل کو ان کی حفاظت پہ مقرر کر دیا, تو ان کی حفاظت کی روح القدس سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اب فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر بڑے بڑے گزرے ہیں, ان کی امتیں گزری ہیں, انہوں نے دعوتیں دی ہیں, کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا کہ سب ہر ایک نبی یا کسی نبی پر سب کے سب ایمان لے آئے. ولو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا تو مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات, ان نبیوں کے آنے کے بعد یا بعد والے لوگ یہ قتل نہیں کرتے, لڑتے مرتے نہیں, بینات آ جانے کے بعد, معجزات آ گئے, دلائل آ گئے, اس کے بعد لڑ مرتے نہیں. ولیکن اختلفوا, لیکن یہ آپس میں یہ اختلاف کیے, کچھ مانے کچھ نہیں مانے. قرآن کریم میں اختلاف کا لفظ اکثر جو آتا وہ یہ بتانے کے لیے آتا کہ کچھ مانے اور کچھ نہیں مانے, تو نہیں ماننے والے ماننے والوں سے اختلاف کیے, یہ مطلب ہوتا اس کا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ, کچھ ایمان لائے, وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ, کچھ کفر کیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا, تو یہ جو ہوا یہ نہ ہوتا, اگر اللہ چاہتے تو پھر آگے چل کر کیا ہوا, دو گروپ بنے, ایمان اور ایمان والے اور کفر والے, تو پھر آگے چل کر ایک دوسرے پہ حق جتانے لگے, یعنی کفر ڈومینیٹ کرنے لگا اس مسلمانوں کے ساتھ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ نہیں ذرا ان کو ذرا سبق سکھاؤ, وہاں پہ قتال کی نوبت آئی, یہ مطلب ہے. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا, اگر اللہ چاہتا تو یہ نوبت نہ آتی. ولیکن اللہ یفعل ما یرید, اللہ ایسا چاہتا کیوں ہے؟ کیونکہ یفعل ما یرید اس کی شان ہے, جو چاہے کرتا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, تم سے پوچھا جائے گا, لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں, اللہ کی شان ہے. صدق اللہ العظیم, آخر دعوانا الحمد للہ.